پسندیدہ حالت کی طرف آئے، یعنی اس طرح دین کو معرفت سے، عقل سے، شعور سے، بصیرت سے سمجھ کر، پہچان کر دین کو اپنی زندگی میں لے آئے کہ جس کے نتیجے میں یہ حالت نہیں ہو جس کا تجربہ خود حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کے درمیان میں دیکھا تھا، تجربہ کیا تھا، یعنی یہ تجربہ امام کی نظروں کے سامنے لوگوں کی دیداری کا گزرا کہ جہاں پر ظاہری طور پر دیدار بہت زیادہ تھے لیکن جب ان کو آزمایا گیا تو وہ بہت ہی قلیل نظر آئے، اور امام نے ایک قانون کے طور پر یہ مطلب بیان کیا کہ جب بھی بندگی ہو دنیا کی تو حتماً دین کی شکل ایسی ہی ہوگی कि दीन से फ़कत फ़ायदा उठाया जाएगा, दीन से फ़कत अपनी मनफात और अपने ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, मादी ज़रूरतों को। लेकिन जब सख्ती का वक्त आएगा, जब मुश्किल का वक्त आएगा, तो हमेशा ये होगा कि दीदार कम हो जाएंगे। अगर दीन की हालत ये रही, तो उस हालत से बचने और निकलने का तरीक़ा क्या है? तरीक़ा ये है कि कामिल तरीन दीन, मुकम्मल तरीन दीन, तहरीफ शुदा दीन से निकल कर जिस दीन को तब्दील कर दिया गया है, जिस दीन को बदल दिया गया है, जिस दीन को नाकिस कर दिया गया है, जिस दीन को बेअसर कर दिया गया है, जिस दीन को बजाय अच्छे असर डालने के गलत असरात में तब्दील कर दिया है, उस दीन से छुटकारा पाकर, निजात पाकर सही खालिस कामिल हकीकी दीन की तरफ इंसान सफ़र करे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर दीनदार लोग नहीं होते, ये दुनिया में बहुत मुख्तसर लोग होते, तो इस बहस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूँकि दुनिया में अक्सरियत अक्सरियत से भी बढ़ कर 80% 85-90% लोग अपने आप को किसी न किसी दीन से जोड़े हुए हैं, किसी न किसी हद तक दीन से जोड़े हुए हैं, और हर जगह ये मुश्किल है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि दीन के ज़रिए से दुनिया हासिल कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये दीन भाई चिंगम की शक्ल में या खजूर की शक्ल में इंसान के मुंह में है, जैसे ही उसका जायका नहीं मिल रहा होता उठाकर उसे फेंक देते हैं। फ़ैज़ा मोहसिल बवाबैन, और जब आजमाया जाता है तो दीदार कम हो जाते हैं, कलील हो जाते हैं, यानी मुश्किल में नहीं कम, मुश्किल में बहाने ढूंढते हैं, कोई हज का बहाना ढूंढता है, कोई औलाद का बहाना ढूंढता है, कोई बच्चों का बहाना ढूंढता है, कोई ख़ानदान का बहाना ढूंढता है। बहुत सारे लोग इमाम हुसैन सलाम को रास्ते में मिले और बहुत सारे बहाने लेकर आए। कुछ लोगों से इमाम ने कहा तो बहाने लेकर आए, कुछ लोगों ने बगैर कहे हुए ही बहाने पेश कर दिए, बहाने पेश कर रहे। बहुत सारे लोग जो साथ में थे वो भी जब जा रहे थे तो बहाने दे देकर जा रहे थे, अपने अमल से। ज़रूरी नहीं थी हज़रत इमाम हुसैन सलाम के सामने आकर बहाने दे, ना, हर एक अपने अमल से बहाने देकर जा रहे। मुश्किल उनकी क्या थी? मुश्किल वही थी जो पहले जुमले में इमाम ने फरमाया, अन्नास अबीदुद दुनिया, ये सख्ती में नहीं टिक पाएंगे, ये सख्ती में नहीं रुक पाएंगे। इसके बरक्स जो करबला में आकर इमाम के साथ जिन्होंने दिया, वो लोग थे कि जिन्होंने दीन को ऐसी गहराई से और मारिफत से समझा हुआ था कि जितनी मुश्किलात बढ़ती चली गई उनकी दीदारी का मेयार भी बढ़ता चला गया, दीदारी में और गहराई पैदा होती चली गई। अर्ज किया गया पहले कि ये नहीं था कि करबला के पहले सब इतने बड़े मकाम पर थे, लेकिन करबला में आते आते मंजिलें तय करते करते उनके मकाम भी बुलंद होते गए। ना ये कि शहादत के बाद उनका मकाम बुलंद हो गया, ना, शहादत से पहले उन्होंने अपने दर्जात और मकामात को इतना बुलंद कर लिया कि जैसे पिछले साल अर्ज किया था कि सब वहाँ पर हुसैन इब्न अली नज़र आने लगे, यूँ नहीं थे सब, सबके दर्जात में बहुत फ़र्क था, लेकिन वहाँ पर जो किरदार अदा करना हुआ उस किरदार को जब देखा गया तो हर एक का किरदार हुसैन इब्न अली का किरदार नज़र आया, और ये करबला का मौजज़ा, यानी सही मानों में मौजज़ा, यानी जिससे आजिज है। आजिज यानी ये कि तारीख ऐसा नमूना पेश करने से आजिज है। पिछले साल का जुमला अगर याद होगी, यहाँ पे आपका अर्ज किया गया था कि इमाम ने ये फरमाया कि मेरे जैसे असहाब किसी को नहीं मिले, ये कैसी बात है? क्या रसूलुल्लाह को ऐसे असहाब नहीं मिले? क्या इमाम अली इस्लाम को ऐसे अजीम असहाब नहीं मिले? क्या जनाब ईसा को अजीम असहाब नहीं मिले? मिले अमीरुल मोमिनीन को बहुत ही अजीम असहाब मिले, रसूलुल्लाह को भी बहुत ही अजीम असहाब मिले, दीगर अम्बिया के बहुत अजीम असहाब मिले। लेकिन करबला का मुजज़ा ये था, करबला का फ़र्क ये था, तफसील में पिछले साल बयान कर चुका इसलिए उसमें नहीं जाना चाहता, फ़र्क ये था कि और जगह पर इक्का दुक्का बहुत ही अजीम अफराद निकल आते थे, चंद लोग, लेकिन करबला में जितने लोग थे सभी एक जैसे थे। ये है करबला का, इस पर पिछले साल इसको तफसील से बयान किया था, सभी एक जैसे थे, सभी एक जैसे थे, यानी क्या, यानी वहवे कल्बी अबुल फजल अब्बास के बराबर हो गए, बराबर नहीं हुए, لیکن کربلا میں جو کردار پیش کیا وہ ایک ہی جیسا کردار پیش کیا، پہلے سے بہت فرق تھا. اور کربلا میں ایک جیسا کردار پیش ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کسی کے کردار میں ذرہ برابر نقص نہیں تھا. جب ہر ایک کا اپنا کردار کامل تھا تو کامل کامل میں فرق نہیں ہوا کرتا، سب نے اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ اور کامل کردار پیش کیا، چاہے میدان کربلا کا کردار ہو، چاہے بازار کوفہ کا کردار ہو، چاہے درباروں کا کردار ہو، چاہے شام کا کردار ہو. اور یہ سوال کرتے رہتے ہیں، کوئی آ کر ڈھونڈ کر نکال کے دیکھ پورے کربلا کی داستان میں، پورے کربلا کے واقعے میں کوئی بھی ایک ایسا نقطہ نکال کر پیدا کر کے تلاش کر کے انسان دے کہ اس جگہ پر اگر اس کے بجائے یہ ہوتا تو بہتر ہوتا. یہ دلیل ہے، کامل ہونے کی دلیل یہ. کوئی کہے کہ جب بازاروں میں جناب زینب تھی اگر اس کے بجائے یہ کیا ہوتا تو بہتر ہوتا، یعنی اس سے کوئی بہتر صورت بتائے کوئی. جب جناب رقیہ اس اپنی کمسنی میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہما اور دیگر بیبیاں جناب ام کلثوم ان سب اپنا، یہ سب اپنا کردار ادا کر رہی تھیں، جب شب عاشور میں مائیں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں، جب عاشور کے دن کی مائیں اور بہنیں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں، تو کوئی ایک واقعہ ایک لمحے کی کوئی ایسا کردار نکال کر بتائے اور یہ کہے کہ اس کے علاوہ اگر یہ ہوا ہوتا تو زیادہ بہتر. اور اگر یہ نہیں پیش کر سکتے اس کا مطلب کہ کربلا میں جتنے لوگ آئے تھے سب نے اپنا کامل صحیح اور پرفیکٹ کردار ادا کیا. اور یہی اس بات کی دلیل ہے، کربلا میں سب ایک جیسے تھے. یہ کربلا کا معجزہ ہے، ہماری زبان میں یہ معجزہ ہے. معجزہ اس معنی میں کہ ایسا پیش کرنے سے لوگ عاجز ہیں، نہیں پیش کر سکتے، لاگت پیش کرے کوئی، کہ جہاں پر سب مل کر ایسا کردار ادا کر رہے ہیں. اب وہ آپ کو یاد ہو ان سختیوں کو جو آپ کے سامنے، یعنی نارمل حالات میں سب ایک جیسا کردار پیش کر سکتے ہیں، لیکن جب سختیاں آتی ہیں تب انسانوں کو پہچانا جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں تب انسان کو پہچانا، وہاں اختلاف ہوتا ہے، وہاں نظریات بدلتے ہیں، وہاں سوال پیدا ہوتے ہیں، وہاں مشکلات ہوتی ہیں، وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں مخالفت ہوتی ہے. لیکن کربلا کی سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، نظریات ملتے جا رہے ہیں، سوچ ملتی جا رہی ہے، فکر ملتی جا رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھ کر حسین ابن علی نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب، انی لا ارا اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی، میں نے نہیں پایا کسی کے اہل بیت کو ایسا نہیں پایا اور کسی کے اصحاب کو ایسا نہیں پایا جو اللہ نے مجھے یہاں پر دیا. یہ اس کامل دین کا نمونہ ہے. دین کے نمونے اگر ڈھونڈنا ہے تو ہمیں اور آپ، ہمیں آگے کوئی نہیں دیکھے گی، دین کا نمونہ دیکھنا شریعت کے تو آگے ہمیں دیکھنا پھر مایوسی ہوگی. شریعت کا نمونہ دیکھنا ہے تو آ کر لکھنؤ کی شریعت کو نہیں دیکھے ورنہ مایوسی ہوگی. شریعت کا نمونہ دیکھنا ہے تو آج اور بھی آس پاس کی شریعت کو نہیں دیکھے ورنہ مایوسی ہوگی. اسلام کا نمونہ دیکھنا ہے تو جا کر مصر اور سعودی عرب اور دنیا کے ملکوں میں آ کر نہیں دیکھے ورنہ مایوسی ہوگی. حتیٰ ایران میں جا کر نہیں دیکھے ورنہ مایوسی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بہت بلندی تک لے جانا، ابھی یہ سفر شروع ہوا ہے. معیار نہیں بنایا کسی کو، کسی بھی معاشرے کو معیار نہیں بنایا. معیار فقط خود اسلام ہے، معیار قرآن ہے. معیار سب سے پہلے اگر کردار کے طور پر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے معیار رسول اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ کی ذات کو معیار بنا، معیار اگر انسان کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ کے بعد کامل ترین، پاکیزہ ترین، سالم ترین، مکمل ترین معیار اہل بیت علیہ السلام ہے. اور یہ بہت فخر سے کہتے ہیں، اس بات پہ فخر ہے بغیر کسی تعصب کے. عزیز اگر ان کو معیار بنا کر دیکھنا ہے تو پھر معیار اگر دیکھنا ہے تو کربلا والوں کو آ کر دیکھنا، اسلام کا معیار. اسلام کا معیار جب کربلا والوں کو بنا کر دیکھا جائے گا تو پھر اس میں ذرا بھی مایوسی نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا، اس میں مایوسی نہیں ہوگی. نہیں لگا معیار ہم جیسے لوگوں کو بنایا جانے لگا یہاں پر بہت مایوسی ہوگی. بھائی ایک معیار کے طور پر پیش کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے میرے اصحاب، یہ تاریخ کا ایک معجزہ ہے کہ جہاں پہ سب نے آ کر ایک جیسا کردار ادا کیا. اور یہی دین, یہ دین ڈھونڈنا, ہمیں کسی کا بھی دین نہیں ڈھونڈنا ہے, تلاش نہیں کرنا ہے. اگر دین ڈھونڈنا ہے تو اگر کربلا والوں کا دین ڈھونڈنا, اہل بیت علیہ السلام کا دین ڈھونڈنا ہے, اور ان سب کے ذریعے سے اصل میں رسول اللہ کا دین ڈھونڈنا ہے. اگر اس اصل تک نہیں پہنچا انسان تو بھی مشکل میں ہے. اگر اہل بیت علیہ السلام کے دین سے رسول اللہ کے دین تک نہیں پہنچا ہے تو گویا اہل بیت کا دین نہیں سمجھا, دھوکہ کھایا ہوا ہے. آج تو پہلے عرض کی, یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اگر اہل بیت کے دین سے کوئی قرآن کی حقیقتوں تک نہیں پہنچا تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے, نہیں سمجھا ابھی دین. تو اہل بیت کے دین کا لازمہ ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں لے جائیں گے, یا رسول اللہ تک لے جائیں گے یا قرآن تک, اور وہ سب مل کر ایک. لہٰذا دوسروں کو بھی اگر دین ہم اسلام کے سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر اسلام کو سمجھیں. اور ایک بہت ہی اچھی بات کہی تھی, میرے خیال شاید 2 سال سے زیادہ ہو گیا, رہبر انقلاب نے کہ دعوت دی تھی جوانوں کو, اچھی دعوت ہے, ہم بھی اس کیمرے کے تھرو دعوت دینا چاہتے ہیں دوسری قوموں کو. وہاں پہ دعوت دی تھی یوروپ کے, امریکہ کے جوانوں کو کہ آ کر اسلام کے اصلی ریسورسز سے سمجھیں. یہ سب کچھ جو بھی پیش کیا جا رہا ہے اس سے نہیں سمجھے, اس سے کوئی بھی سمجھ نہیں آئے گا. اگر ہم بدھزم کو جاننا چاہیں تو جا کر میانمار کی اس تاریخ سے نہیں دیکھیں. بدھزم کا مطلب یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں, بدھزم کو سمجھنا یعنی سب کچھ صحیح نہیں, جتنا بھی ہے جو کچھ بھی ہے, چونکہ ہر مذہب میں چند باتیں کچھ تو اچھی ہیں, ہم اچھی باتوں سے انکار نہیں کرتے. ہندوازم کو اگر سمجھنا چاہیں تو اگر آج کے ہندوتو کے نعرہ لگانے والوں سے نہیں سمجھے, ورنہ بہت مایوسی ہوگی. اگر ہندوازم کے بارے میں کچھ اچھی باتیں بھی سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ اچھی باتیں ہیں, ویداز میں اچھی باتیں ہیں, گیتا میں اچھی باتیں ہیں, البتہ اس کل والی تاریخ آپ کے ذہن میں رہی, یہ واقعی رہے کل جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اگر دین کی اس تاریخ کو صحیح لے کر چل رہے ہیں تو لازمی طور پر ہر پہلے والا دین بعد والے دین تک پہنچا دے گا, اگر صحیح سمجھا ہے. اگر پہلے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا گیا ہے تو لازمی طور پر بعد والے دین تک انسان پہنچے گا. اگر نہیں پہنچا ہے اس کا مطلب کہ پہلا والا دین صحیح نہیں سمجھا تھا. اب وہ گفتگو ہو چکی ہے آپ کی خدمت میں, وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. مشکل یہاں پہ اگر پہلے, اگر کوئی پرائمری اسکول اور مڈل کلاسز صحیح طریقے سے پڑھ کے آیا ہے تو وہ گریجویشن تک پہنچ سکتا ہے, وہ پوسٹ گریجویشن تک پہنچ سکتا ہے, وہ ڈاکٹریٹ تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر بھائی پرائمری ہی میں گڑبڑ کر گیا, سب تحریف سب بدل گیا, صحیح پڑھا نہیں, صحیح سیکھا نہیں, تو کہاں آگے جائے گا, آگے تک جا ہی نہیں سکتا. یہ جو وہ لوگ جو اسلام تک نہیں آئے, اسلام کی کسی سے دشمنی نہیں تھی, مشکل یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ہی دین کو صحیح نہیں سمجھا تھا. اگر اپنے دین کو صحیح سمجھتے تو حتماً وہ دین اسلام تک لے کے آتا, کیونکہ یہ کامل دین تھا. وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے تھا, بعد کے زمانے میں کامل. کل بہت ساری مثالیں آپ کو دے چکے ہیں. لازمی تھا کہ دین ادیان کے درمیان میں جنگ نہیں ہے, لازمی نتیجہ تھا. اگر مسیحیت کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہوتا, اگر کرسچینٹی کو کرسچن صحیح طریقے سے سمجھتے تو حتماً لازمی طور پر اسلام تک آتے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے بڑھنے کے بعد وہ کامل ورژن ہے, وہ مکمل ہے. آج کسی کو لا کر بہت ہی اچھی نوٹ بک اور لیپ ٹاپ دیا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے وہ 20 سال پہلے جو کمپیوٹر آتا تھا, 4-5 ریم اس کی ایم بی ریم ہوا کرتی تھی, اور 1 GB اور 1.5 GB اور 3 GB اس کا ہارڈ ڈسک ہوا کرتا تھا, اس طرح سے دیکھا ہے نا بعض آپ لوگوں نے, کہا نہیں مجھے وہ چاہیے ہے. اس میں ایم ایس ڈاس بڑی مشکل سے چلتا تھا, ونڈوز کو سپورٹ نہیں کرتا تھا, زمانہ ہی نہیں تھا. اب آج ایک آدمی, آج کا جوان, اس کو لا کر اچھا لیپ ٹاپ دیا جائے, نوٹ بک دیا, نہیں مجھے وہ والا چاہیے چونکہ میں نے بچپن میں اس سے سیکھا تھا. تو صحیح پوچھو, آپ نے وہ بھی نہیں سیکھا تھا. یعنی اگر وہ سیکھتے تو زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہتے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام تک نہیں لا پائے ہیں, در حقیقت اپنے دین کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا, یا تحریف کر دیا, یا دھوکہ کھا گئے. بیچ میں سب دھوکہ دینے والے ہیں.
چونکہ ہر اگر الہی دین ہے تو لازمی طور پر پہلے والے انبیاء نے بعد والے انبیاء تک خود پہنچایا ہے کہ میرے بعد یہ نبی آنے والا ہے، اور بعد میں جو نبی آیا اس نے پچھلے والے نبی، کیونکہ میرے پہلے یہ نبی آ چکا ہے اور میں کامل تر چیز لے کے آیا ہوں، بس یہ لازمی نتیجہ ہے. لیکن اگر اسی سابقہ دین کو بھی سمجھنا ہے تو دینداروں کو جا کر نہیں سمجھے، آج کے ان میانمار کے ظالموں کو دیکھ کر بدھزم کو نہیں سمجھے، وہی پرانی بدھزم نہیں سمجھا جا سکتا، سمجھا جا سمجھنا تو ان کی کتابوں سے سمجھے، اور ہر دین کو اس کو انصاف کے ساتھ سمجھنا چاہیے، کسی کے ساتھ جنگ تو نہیں ہے. جو اچھی باتیں ہیں اچھی باتیں، بہت ساری کامن باتیں ہیں جو اچھی ہیں، بہت ساری اخلاقی باتیں ہیں، بہت ساری توحیدی باتیں ہیں، ہندوازم کی کتاب میں بہت ساری توحیدی باتیں ہیں، حتیٰ ہمارے بعض بزرگان کا کہنا ہے کہ ویداز میں جو توحید ہے وہ انجیل میں بھی نہیں ہے، اس گہرائی کی توحید نہیں ہے. لیکن یہ نہیں مطلب کہ کامل ہو گیا نہ، اپنے زمانے کے لحاظ سے اگر جتنا تھا سچ میں وہ ٹھیک تھا، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے، اگر ویداز کی توحید کو سمجھتے تو قرآن کی توحید تک لازمی طور پر پہنچ جاتے. جنگ نہیں ان کے درمیان، یہ خود ایک بحث ہے انشاءاللہ کبھی کی جائے، کتنی کامن چیزیں ہیں ان مختلف ادیان، اتنے سارے جو ریلیجنس ہیں ان کے درمیان میں جو کامن چیزیں ہیں، کامن چیزیں اچھی ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، اور کامن چیزوں پر بات کرنا چاہیے. دین کا کام تو جنگ نہیں کرنا نہیں ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلی کلاس کے لوگ جو ہے وہ انٹر کلاس کے لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں کہ تم آگے کیوں چلے گئے، جنگ نہیں کرنا کہتے ہیں. ہاں وہ آگے چلے گئے، ہم کو بھی آگے آنا ہے، ہم بھی پڑھ کے آگے بڑھیں گے، یہ تو جنگ نہیں ہوتی نا. آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے والوں سے جنگ تو نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کالج میں یونیورسٹیز میں آگے لڑ رہے ہو، لڑتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں وہ گیا ہے، ہم کو بھی آنا ہے، اور یہی تقاضا کہتا ہے. بس ایک بنیادی سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں عزیزو، اور یہ بہت بڑا درد ہے، یہ پوری کل بھی آپ کے سامنے مطلب عرض کیا تھا، یہ پوری تاریخ انسانیت کا بہت بڑا درد ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور وہ درد کیا ہے؟ وہ درد یہ ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے تو انسان عقل کو استعمال نہیں کرتا. اگر عقل کو استعمال کر رہا ہوتا تو یہ ساری مشکل پیش نہیں آتی. پوری بشریت کا درد ہے. اور جس دن انسان دین میں عقل استعمال کرنا شروع کر دے گا یہ سارا درد ختم ہو جائے. سب یہ میانمار میں سب انسان کی روح کانپ جاتی ہے، لرز جاتی ہے، ایسے منظر دیکھتا ہے، وہ بھی دین کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہندوستان کی جگہ جگہ میں نہیں معلوم، احمد آباد سے لے کے مظفر نگر اور سورت اور بمبئی اور فلاں اور یہاں اور میرٹھ، داستانیں آپ کو معلوم ہیں، انسان کی روح لرز جاتی ہے. یہ سب نام دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، یہ سب مشکل کہاں پر ہے؟ یا آج داعش کو دیکھ کر انسان بے چین ہو جاتا ہے، انسانیت بے چین ہو جاتی ہے، یہ دین کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ 216 مسیحیت کی جنگ کو دیکھ کر انسان تڑپ جاتا ہے کہ 216 میں کیا کیا، کتنے مظالم اٹھائے 11ویں 12ویں صدی میں، دین کے نام پر مشکل کہاں، مشکل کہاں تھی ان سارے ادیان کی؟ ادیان کی مشکل نہیں تھی، عقل کی مشکل تھی. بجائے یہ کہ اپنے ناقص دین سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو مکمل کرتے ہوئے اپنے دین کو مکمل کرتے اگر کامل دین سے ٹکرانا شروع ہو گئے. اسلام نے کہا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ پہلے دین کو نہیں مانو، جب تک کہ ما انزل الیک من قبلک، جو کچھ اللہ کے رسول اللہ کے اوپر آیا اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے جب تک اس پر ایمان نہیں لائے تو مسلمان ہی نہیں ہوگے. یہ بڑے دل ہونے کی دلیل ہے. رسول اللہ کے لیے قرآن نے کہا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کیا؟ سینہ کشادہ ہونا یعنی سوچ کا بڑا ہو جانا، یہ کہ فوجی سینہ جو کشادہ ہوتا ہے وہ نہیں مراد ہے، سینے کے وسیع ہونا، یعنی انسان بڑے دل سے مسائل کو دیکھنے لگے، بڑے دل سے انسانوں کو دیکھنے لگے، بڑے دل سے دنیا کے مسائل کو دیکھنے لگے. جناب موسیٰ دعا کر رہے، رب اشرح لی صدری، پروردگار تو مجھے بھیج تو رہا ہے فرعون کی طرف لیکن میرا سینہ کشادہ کر دے تو،
اتنے بڑے دشمن کے پاس جا رہا ہوں تو وہاں پہ جا کر دشمنی نہیں کرنا ہے، چونکہ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ دشمنی نہیں کیا کرتے، کسی سے دشمنی نہیں کرتے. رسول اللہ کی کسی سے بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی، جو کچھ بھی دشمنی تھی وہ حق کی تھی فقط، جو حق کے مقابلے میں ہے اسے وہ دشمنی. لہذا جن حالات میں بھی حق کو قبول کر لیا آگے رسول اللہ نے اسے سینے سے لگا لیا. جناب حمزہ کا قاتل، چچا کا قاتل حمزہ رسول اللہ کے لیے بہت ہی عزیز تھے. جناب حمزہ کے لیے رسول اللہ نے مدینے والوں سے کہا تم روتے کیوں نہیں حمزہ پر، کیوں گریا نہیں کرتے؟ جو حمزہ کی ذات ایسی تھی جن پر رویا جائے، آج تک رویا جائے. مدینے کی عورتیں کیوں نہ جناب حمزہ پہ نہیں، پھر رویے ہی سب اکٹھا ہوئی، 3 دن تک جناب حمزہ کے پر گریا کیا. جو حمزہ جناب حمزہ کا قاتل تھا وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کے آ گیا، رسول اللہ اسے اپنے سینے سے لے گئے. ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو کر آ گیا، رسول اللہ اسے اپنے سینے سے لے گئے. ابھی ان سے اس کے ماجرا پورا ہے، ماجرے کی فرصت نہیں. اکرمہ جو بدترین تھا، جس کو سزا دی گئی تھی سب کو معاف کر دو لیکن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو معاف نہیں کرنا، لیکن وہ بھی پلٹ آیا اور سچے دل سے مسلمان ہوا. تو رسول اللہ نے کہا لوگوں سے دیکھو اس کے سامنے اس کے باپ کا نام بھی نہ لیا کرو، کیونکہ گزر جانے والوں کے ذریعے سے موجودہ لوگوں کو اذیت پہنچانا صحیح نہیں ہے. کہ البتہ یہ قانون بھی ہے، یہ گزرے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے لوگ کہتے تھے کہ عرب میں عام طور سے باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا، یہ اکرمہ سچ میں مسلمان ہو گیا. چلے میں تھوڑا سا بیان ہی کر دوں، اصل بھاگا تھا یہ، رسول اللہ نے مشکل ہوتی ہے معاف کیجیے، بھاگ گیا تھا جب فتح مکہ ہوئی، چونکہ اس کو یہ طے تھا کہ رسول اللہ سب کو معاف کر دیں گے لیکن مجھے تو معاف نہیں کریں گے. جرم اتنا زیادہ تھا، اس طرح اہانت کرتا تھا حق کی، قرآن کی، رسول اللہ کی. رسول اللہ کی ذاتی اہانت کوئی نہیں تھی، رسول اللہ جو بیان کرتے تھے اس کی ایسے نازیبا انداز سے کہ اس کو یقین تھا کہ مجھے تو نہیں چھوڑا جائے گا، وہ آخر نہیں چھوڑا جائے. وہ وہاں سے بھاگ گیا، بھاگ کے کہاں جائے، صحراؤں میں جا کے پھنس گیا، راستہ بھول گیا، پانی نہیں ہے. پیاس سے جب بالکل مرنے کے قریب ہوا تو وہاں پر سچے دل سے اس نے کہا کہ اے اللہ، یہ تو جانتا تھا نا کہ اللہ ہے، فرعون بھی جانتا تھا. کل میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا کہ مجھے مسلمان، میں مسلمان ہوں. آخر میں جب غرق ہونے لگا تو اس نے بھی سچے دل سے کہا کہ اے اللہ، اگر میں اس مصیبت سے بچ جاؤں، میری جان بچ جائے، تو میں سچے ہی دل سے جا کر مسلمان ہو جاؤں گا. آیا اور مسلمان ہو گیا، بات کا پکا تھا، اچھی بات تھی، اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا. ابھی آ کر مسلمانوں کے درمیان میں زندگی گزارنے لگا تو لوگ اسے دیکھ دیکھ کر ابو جہل کے بیٹے یا ابو جہل، اور اسے تکلیف ہوتی تھی کہ واقعی مسلمان ہو گیا. تو رسول اللہ نے سب کو منع کیا، صاحب کو جمع کر، اس کو ابو جہل کے بیٹا ابو سہل سے منسوب کر کے نہیں گئے، نہیں اذیت نہیں پہنچا ابو جہل کی وجہ سے، اس کو اذیت نہیں پہنچا، یہ غلط ہے. سر رسول اللہ نے یہ سب اصول دیے ہیں، پرنسپلس دیے ہیں، زندگی جینے کا سلیقہ دیا ہے، طریقہ دیا. بس رسول اللہ کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اکرمہ بھی آئے تو اس کے لیے احترام کے قائل ہوتے تھے، جناب حمزہ کا قاتل بھی آئے اس کے لیے احترام کے قائل ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو فقط دشمنی اگر تھی تو حق کے مقابل میں آنے والوں سے. یہ لوگ جو 13 سال تک مکے میں پتھر مارتے تھے، کوڑے پھینکتے تھے، جانور کے ہتھوڑیاں آتے لا کے رسول اللہ کو بڑا ڈال دیتے، اونٹ کی آنکھ بڑی ہوتی ہے، دیکھے نہیں ہوگی آپ لوگ، رسول اللہ نماز پڑھ لا کے ڈال دیتے تھے. لیکن جب رسول اللہ پہنچے، ادھر اصحاب شور مچا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج تو گردنیں کٹنے کا دن ہے، ہاتھ پیر کٹنے کا دن ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے دن ہے. رسول اللہ نے کہا یہ آواز بند کرو، یہ نعرے بند کرو، کیا باتیں کر رہے ہیں، بلکہ نعرہ تبدیل کر کے الیوم یوم المحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج کرم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج بخش دینے کا دن ہے، کیونکہ رسول اللہ کو کسی سے دشمنی نہیں ہے. اگر حق کے سامنے آ کر تسلیم نہیں ہو رہے ہو، فقط یہ کہ مقابلے میں جنگ کرنے بھی نہیں آ رہے، چھوڑو، جانے دو، ابو سفیان جیسے لوگوں کو جانے دو جو بعد میں
بڑی مشکل کا شکار ہوں گے، لیکن رسول اللہ موقع دیتے ہیں. اصل رسول اللہ کا انداز عجیب تھا، بدترین منافق رسول اللہ کے پاس موجود تھے، لیکن رسول اللہ نے منافقوں کو اپنے سے دور نہیں کیا کبھی. یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے دور کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ذرا ذرا سی بات پر پاکیزہ لوگ، اچھے جوان، پاکیزہ جوان، ذرا سا نظریاتی اختلاف کا نہیں، یہ میرا نہیں ہے، میں ان کا نہیں ہوں، جنگی حالت پیدا کر لیتے ہیں. یہ کیا بات، یہ کیسا انداز ہے. رسول اللہ منافقین کو، بدترین منافقین کو اپنے پاس سے کبھی دور نہیں کیا کہ تم منافق ہو جاؤ، میرے پاس نہیں آنا، کبھی نہیں دور کیا. حتیٰ سب سے زیادہ کیا نام لیں اس کے لیے، خطرناک اور گھناؤنا منافق جو تھا، مناسب ہے یہ لفظ، واقعا جو بہت ہی گھناؤنا منافق تھا، عبداللہ ابن اوبے، وہ بھی مر گیا. اس کے بیٹے نے آ کے تقاضا کیا، رسول اللہ آپ نماز پڑھا دیں، رسول اللہ اس کی نماز نہیں پڑھا. اس کو کہتے ہیں بڑا دل. رسول اللہ سے ہم آ کر بڑے دل، اپنے دلوں کو تھوڑا بڑھا کے، رسول اللہ کی کسی سے دشمنی نہیں. بس سوال، بنیادی سوال یہ ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے، اور بنیادی درد انسانیت کا یہ ہے کہ دین کے مسئلے میں عقل کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر ہر مسئلے میں کریں گے استعمال، یہ جملہ بار بار عرض کرتا رہا، تو چار پیسہ اگر کمانا ہوا اس کے لیے ساری عقل استعمال کر ڈالیں گے، ساری عقل، رات رات بھر جگیں گے کہ کل کیا کرنا ہے. کتنا سوچتا ہے انسان، اپنی نیند کو غائب کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے، اتنا سوچتا ہے، اتنا فکر کرتا ہے. اور خدا کرے انشاءاللہ چلو پیسہ کمانے کے لیے، بعض لوگ تو برائیاں پھیلانے کے لیے بہت سوچتے ہیں، فتنے پھیلانے کے لیے بہت سوچتے ہیں، اتنا فکر کرتے ہیں کیسے تباہ کروں، کیسے برباد کروں، کیسے حقیر کروں، کیسے ذلیل کروں اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے عزیز کو، اس کے لیے کتنا سوچ ڈالتے ہیں، اور بہت معمولی چیزوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں. لیکن جہاں دین کی باری آتی ہے وہاں پر یہ عقل بچاری فریاد بلند کرتی ہے. امیر المومنین یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے گے، اصل انبیاء سے اس لیے آئے تھے، انبیاء کے آنے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا، لَيَثِيرَهُمْ دَفَعَنَ الْعُقُولِ، تاکہ عقل کے گڑے ہوئے خزانوں کو نکالیں کہ بھائی تم سوچو تھوڑا، تمہیں کہاں جا کے دھوکہ دیا گیا، کہاں الجھا دیا گیا، سوچو تم، فکر کرو. 49 مرتبہ قرآن میں عقل کا لفظ آیا، کس لیے آیا؟ 49 اتنی بار کلام رسول اللہ اور کلام ائمہ اور کلام انبیاء میں تو اس قدر ہے. اے کاش کہ یہ موضوعات ہمارے بنائے ہیں، اس پر گفتگو کی جائے، زیادہ گفتگو کی جائے، عقل کے موضوع پر زیادہ گفتگو کی جائے. پچھلے سال توفیق حاصل ہوئی تھی اس موضوع پر 10 دن، لیکن بہت ناقص ہے، 10 دن میں نہیں ہوتا. واقعی ہم اصول کافی کی ساری حدیثیں بھی نہیں پیش کر پائے، 1/4 بھی نہیں پیش کر پائے، ساری تو چھوڑیں. اصول کافی میں اتنا نایاب خزانہ موجود ہے عقل کے بارے میں، شیعت کی سب سے پہلی بڑی کتاب. اور یہ بار بار کہا ہے، اصول کافی جب لکھی، پہلا چیپٹر جو آ کر لکھا گیا وہ کتاب العقل لکھا ہے، کتاب العقل والجہل. بہار الانوار شیعت کی سب سے، تاریخ کی سب سے بڑی کتاب جب لکھی گئی تو اصول کافی سے بھی زیادہ آ کر کتاب العقل والجہل کے بارے میں تفصیل سے روایت ہے. صرف پڑھنے کا انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے جب ان روایتوں کو پڑھتا ہے، جا کے پڑھیں ایک مرتبہ. اگر ہاں بعض روایتیں سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیں کسی معتبر انسان سے، پوچھیں، لازم نہیں کہ ہر روایت سمجھ میں آ جائے، لیکن پڑھے انسان، اگر رسول اللہ کے کلام کو پڑھے، اگر ائمہ کے کلام کو پڑھے، کیوں عقل کو استعمال نہیں کرتا؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں جہاں پر عقل کو بہت جھجھوڑا گیا ہے، پرانی واقعہ، بہت چھوٹا سا ہے، پھر اگر لازم ہو، چونکہ بڑا موضوع ہے، شاید اتنی فرصت نہیں ہو، 2 دن اور رہ گیا ہے، ورنہ اگر لازم ہو چند باتیں آپ کی خدمت میں بعد میں. لیکن اس واقعے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر انسان کا حق ہے، جب وہ ہر مطلب کو سمجھنے کے لیے عقل کو معیار بناتا ہے، کوئی بھی آئیڈیالوجی پیش کی جاتی ہے، کوئی بھی نظریہ پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں مانو، کہتے ہیں نہیں مانیں، کیوں؟ پہلے ہم عقل کے معیار پر تولیں گے. تو جب ہر چیز کو عقل کے معیار پہ تولتا ہے، ہر اپنی مادی اور دیگر ضرورتوں کو عقل کے معیار پہ تولتا ہے، تو کیوں دین کو عقل کے معیار پہ نہیں دیکھتا؟ دین کے نام پہ کیا کر رہا ہے. اور یہ ہر انسان کا, کم سے کم آج کے انسان کا, آج کے پڑھے لکھے انسان کا یہ حق ہے کہ آ کر دین کو عقل کے معیار پہ تولے. سمجھے, بتایا گیا ہے. البتہ یہ نہیں کہ ہر ایک اپنی عقل لے کر ایک نیا دین بنانا شروع کر دے, یہ نہیں. عقل کے معیار پر سمجھے, عقل سے سمجھے. میں دوسری بحث نہیں چھیڑنا چاہتا کہاں پر تقلید ہے اور کہاں پر عقل ہے. میرے خیال میں آپ حضرات کے لیے واضح بھی ہے اور فرصت بھی نہیں ہے. لیکن قرآن آ کر جھجھوڑتا ہے عقل کو. جو انبیاء نے, تمام انبیاء نے کام کیا, لیکن قرآن نے آ کر اس داستان کو نقل کیا باقاعدہ طور پر. سورہ صافات میں جا کر جناب ابراہیم, پہلے جناب نوح کا تفصیلی واقعہ بیان کیا, وہ حالات, وہ کشتی کا بننا, وہ غرق ہونا. پھر جناب ابراہیم کی طرف آیا قرآن, جناب ابراہیم اسی آیت کے ساتھ جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ انا من شیعتہ لابراہیم, نوح کی داستان بیان کر چکے. آپ کہتا ہے کہ انا من شیعتہ, نوح کے ہی پیروکاروں میں ابراہیم بھی تھے. ابراہیم کیا تھے؟ تو ابراہیم کی داستان اگر قرآن بیان کرتا ہے, اور وہ داستان مجھے زیادہ نہیں پڑھنا ہے, داستان آپ کی سنی ہوئی ہے, لیکن تبرک کے طور پر یہ آیتیں بھی دیکھتے چل رہے ہیں. چند ہی آیتیں, کل کی طرح زیادہ نہیں. ہاں البتہ یہ باتیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا مزاج نہیں, ورنہ ہم آ کر صرف قرآن کا ترجمہ پڑھیں ہماری مجلس سے ہزار گنا زیادہ بہتر ہے. لیکن ابھی ہمارا معیار یہ نہیں ہے کہ ہمارے قرآن سے اتنا انس پیدا کر چکے ہوں کہ فقط قرآن, یہ نہیں ہے. رسول قرآن کہتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین, نوح پر سلام. کل کی باتیں آپ کو یاد رہے گا, نوح کیا تھے؟ سلام, اللہ سلام بھیج رہا. نوح کے گزرے ہوئے کئی ہزار سال گزر گئے اور یہاں قرآن میں آگے ہو اللہ کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین, نوح پر سلام. ان كذلك نجزي المحسنين انهم من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين, باقی سب کو میں نے غرق کر دیا. وانا من شیعته لابراهيم, کیا کیا جناب ابراہیم نے؟ جناب نوح نے اپنے انداز سے ان کو بیدار کیا تھا. جناب ابراہیم کا جب زمانہ یہی وہ تھا جو کل میں نے آپ کے سامنے, زمانے کے ساتھ ساتھ بنیادیں ایک جگہ رہتی ہیں, انداز بدلتے رہتے ہیں. اذ جاء ربه بقلب سلیم, جناب ابراہیم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے, یعنی حاضر تھے. جناب ابراہیم کا حاضر ہونا پورے وجود, قلب سلیم یعنی کاملاً کاملاً سبمشن اور تسلیم کے ساتھ. یہ کہتے ہو اسلم تو لرب العالمین, تسلیم پوری طرح سے قلب سلیم کے ساتھ. اس قال لابی, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد پھر کیا کہیں کہ چلیں اب اپنا کھانا کھائیں پئیں, زندگی گزاریں, بیوی بچے, اپنا سامان زندگی فراہم کریں. کہا نہیں, یہ میرا چچا جو جس کو احترام میں باپ کہا کرتے تھے کہ اسی کے گھر میں پلے ہوئے تھے. اس قال لابی وقوم ہی ماذا تعبدون, جناب ابراہیم آ کر اپنے باپ سے بھی اور پوری قوم سے سب سے آگے کہتے ہیں کہ ماذا تعبدون, تم کس کی بندگی کر رہے ہو, کس کے سامنے سر جھکا رہے ہو, کس کے بندے, انسان ہوتے ہوئے تم کن کی بندگی میں لگے ہوئے ہو. انسان جس کے لیے قرآن کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ منصوب امیر المومنین طرف یہ شعر کی, اگر انسان یہ کیا جانتا ہے کہ کیا ہے, اطعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر, تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا 60-70 کلو کا انسان سمجھتا ہے جو پہاڑوں کے سامنے, دریاؤں کے سامنے, ستاروں کے سامنے, زمینوں کے سامنے بہت چھوٹا اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا. وفیک انت والعالم الاکبر, تیری ذات میں عالم اکبر پوشیدہ ہے. اگر اپنی ذات کے اندر وہ عظیم دنیا کو دیکھو جو اللہ نے رکھی ہے, تو ہر ایک کے سامنے سر جھکاتا ہوا نظر نہیں آئے گا انسان. لہٰذا یہی سوال آ کر جناب ابراہیم نے کیا کہ ما تعبدون ماذا تعبدون، تم کس کے پیچھے پڑے ہوئے، کس کے سامنے سر جھکا رہے ہو؟ عفکن آلہتن دون اللہ ہے تریدون، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اللہ فما ظنکم برب العالمین، اگر تم یہ پتھروں کے درختوں کے اس کے پیچھے جھک رہے ہو تو پھر وہ جو عالمین کا رب ہے، جو ہر لمحے لمحے تمہاری تربیت اور ربوبیت اور تدبیر اور ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں تم کیا گمان رکھتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ سوال کر رہے ہیں جناب ابراہیم، جناب ابراہیم بات کو ٹھونس نہیں رہے ہیں، اس کی زبردستی ماننا ہی ماننا ہے، تحمیل نہیں کر رہے ہیں، یعنی ٹھونسنا کسی پر، ابھی ہمارے جوانوں کی عادت یہ ہوگی نہیں، ہماری بات ماننا ہی پڑے گا، اگر نہیں مانو گے تو ہمارے تم دشمن ہو۔ انبیاء سے آگے کہا جائے کہ نہیں تمہیں کسی پہ مجبور نہیں کرنا ہے، اگر ہم چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے، اللہ کے اختیار میں تھا، اگر ہم چاہتے تو امت واحدہ بنا دیتے سب کو، ان سے کہا کہ تمہیں زبردستی نہیں کرنا، تمہارا کام ہے ابلاغ کرنا، اور انہوں نے آگے خود کہا بھی وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام فقط پہنچانا ہے، کسی کو زبردستی مومن بنانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں یہ کچھ نہیں کرنا۔ جناب ابراہیم بھی اگر مجبور نہیں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ وہ جو رب العالمین ہے، جو تمہاری سانسیں لمحے لمحے آ جا رہی ہیں، کون دے رہا ہے تمہیں سانس؟ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، زندگی جی رہے ہو، ہزاروں نعمتوں کے استعمال کر رہے ہو، اس رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور کس کی بندگی کر رہے ہو؟ اب اس کے بعد جواب یہاں پہ نہیں لکھا، چونکہ جواب خود بخود معلوم ہے، جواب کیا تھا ان لوگوں کا؟ جواب یہ تھا، یہ جوان ہے ابھی سمجھتا نہیں، عقل نہیں، بچہ ہے ابھی، 16 سال کی عمر تھی کم، جو بتایا ہے بات کا خون گرم ہے ابھی، جوشیلے ہیں، تم سمجھتے نہیں، یہ میرا بزنس ہے پورا بت سازی کا۔ اب یہ سارے جوابات تھے، قوم کے جوابات تھے، چچا کے جوابات تھے، تھوڑا عقل کے ناخن ہو، کچھ سمجھو، میرا بزنس کیوں خراب کر رہے ہو، میری تجارت کو کیوں ضائع کر رہے ہو، چپکے سے بیٹھ جاؤ، ڈاٹا بھی سب کچھ کی، یہ سارے جوابات جتنے بھی آپ سوچ سکتے، جو آج سارا انداز اپنایا جاتا ہے، وہ سب کر لیا، یہ سب قرآن نے بیان نہیں کیا، اس کی ضرورت نہیں، چونکہ معلوم ہے کہ یہ سب کچھ جواب دیا گیا قوم کی طرف سے۔ اب جناب ابراہیم سارے سوال کرنے کے بعد کہ نہیں، اس طرح سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں، یہ باتوں سے سوال نہیں پیدا ہونے والا ہے، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اب آ کر فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کی طرف دیکھا، نجوم کی طرف، اور نجوم کی طرف دیکھنے کے بعد میں جلدی جلدی گزر جاؤں عزیزوں، کیونکہ ہمیں ایک اصلی مطلب تک پہنچنا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے چلو میرے ساتھ، کہا نہیں میں نہیں جاؤں، کہا نہیں چلو عید کا دن ہے، جوان ہو، کیسے بور آدمی ہو، عید میں چلو مزے کرنے کے لیے، شرابیں پی جائیں گی، ٹہلا جائے گا، گھوما جائے گا، باہر نکلے، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، یعنی اگر معاشرے کی یہ حالت دیکھے، بیماری مطلب یہ نہیں کہ جسم میں کوئی مرض آ گیا، روح انسان کی مضطرب ہے، اس روح کے اضطراب کی طرف میں نہیں جا سکتا، میری حالت یہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ فتولوا عنہ مدبرین، فتولوا عنہ مدبرین، وہ سب کے ساتھ جناب ابراہیم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک ماجرا اور بھی دوسرے سورے میں بیان ہوا ہے، وہ سورج کا اور چاند کا، کبھی کہا کہ یہ چلو اس ستارے کو مانتے ہیں، ابھی ہم یہ نہیں پڑھتے، اس ستارے کو مانتے ہیں، کہا یہ تو ڈوب گیا، فلما فلت، جب ڈوب گیا کہا یہ نہیں، یہ خدا نہیں، ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، جس کو بنایا جائے، جس کو توڑا جائے، جو ڈوبے، جو نکلے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند نکلا کہا یہ تو اور بڑا ہے، زیادہ روشنی، یہ خدا ہے، پھر دیکھا وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کی یہ سوال صرف جناب ابراہیم کے زمانے کا نہیں، آج کے زمانے کا ہے کہ کیوں اپنی عقل کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے، اصل سوال یہ ہے، عقل استعمال کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب دن نکلا، سورج کی روشنی، اوہ یہ تو بہت زیادہ چمک رہا ہے، اس کی تو بہت زیادہ روشنی ہے، بس یہ خدا ہو سکتا ہے، دیکھا نہیں وہ بھی ڈوب گیا، کھانے یہ سب کوئی خدا نہیں سکتے، انی بچہ تو بچ ہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، ہم اس پروردگار کی طرف اپنے سر کو جھکاتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ ایک الگ ماجرا ہے، وہ ماجرا ابھی ہم یہاں پہ بیان نہیں کرتے، لیکن وہاں بھی سب عقل کو جو جوڑا، عقل کو جوڑنے کے لیے سارا کام کیا۔ یہاں پہ جناب ابراہیم نے کیا کیا کہ وہ لوگ چلے گئے، پلٹ کر چلے گئے، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون۔ اب ان سوالوں پر توجہ کریں، میں زیادہ رکوں گا نہیں یہاں پر، اتنا وقت نہیں رہ گیا۔ آئے جناب ابراہیم اور ایک عجیب نگاہوں سے ان کے خداؤں کو دیکھا، یہ جو خدا سجے ہوئے تھے پورے عبادت گھر میں، ان خداؤں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یہ اتنی ساری چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی، تم کھاتے کیوں نہیں؟ اگر بلیاں چڑھائی جا رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں، ذبح کیا جا رہا ہے، ذبح کا فلسفہ میں نے کل وہاں پہ بیان کیا، اس کے لیے ذبح نہیں کریں گے، جانور کو ایک منزل بلند کرنے کے لیے ذبح نہیں کریں گے، لیکن پتھروں کے لیے ذبح کریں گے۔ کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں اتنی ساری چیزیں، تو اتنی مٹھائیاں، اتنا دودھ اور اتنی اچھی اچھی چیزیں آ کے رکھی ہوئی ہیں، اللہ تاکلون، کھاؤ نا، کیوں نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، میں تم سے بات کر رہا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے، کیوں بولتے نہیں؟ اور اس کے بعد فراغ علیہم ضربا بالیمین، اب جناب ابراہیم آگے بڑھے، کہا کہ تم کو خدا بنا کے رکھا ہے۔ جناب ابراہیم کو ان پتھروں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، جناب ابراہیم کو اس عقل سے دشمنی تھی کہ جو آ کر اس طرح جہالت کا کام کر رہی ہے، پتھروں سے نہیں۔ پتھر تو یہ بیچارے سب سے زیادہ فریاد، اگر ان پتھروں کو زبان دے دی جائے، ان پتھروں کو جن کو خدا بنا دیا گیا ان کو زبان دے دی جائے، تو ان کی فریادیں ہم سے کہیں زیادہ بلند ہوں گی کہ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، ان کی فریادیں بھی اسی طرح سے بلند ہوں گی جس طرح جناب عیسیٰ کی فریادیں بلند ہوں، ان کی فریادیں بھی اسی طرح سے بلند ہوں گی جیسے آج نصیریوں کے عمل کو دیکھ کر اہل بیت کی آوازیں فریادیں بلند ہیں۔ فریاد امیر المومنین کی فریاد امیر شام کے مقابلے میں اتنی زیادہ بلند نہیں ہوگی جتنا آج ان مصریوں کے سامنے بلند ہوتی، چونکہ یہ درد کہیں زیادہ ہے۔ وہ مارنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، حکومت چھیننا چاہتا تھا، یہ امیر المومنین سے ان کا خدا چھیننا چاہ رہے ہیں، تو یہ فریاد کہیں زیادہ بلند ہے۔ لہذا اگر ان پتھروں کو، اس مٹی کو، ان درختوں کو، ان دریاؤں کو اگر زبان دے دی جائے تو ان کی فریادیں، فریاد کر رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، زبان تو ہے ان کی اپنی زبان ہے، وہ اپنی زبان بے زبانی میں فریاد کر رہے ہیں، لیکن انسان نہیں سمجھ رہا ہے، چونکہ انسان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے۔ جلدی سے آگے بڑھوں، چونکہ ایک آیت مجھے ضرور پڑھنا ہے عزیزو۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، پھر وہ لوگ آئے بھاگتے ہوئے، بیچ کی داستان ختم، روک دی، چونکہ قرآن کا، قرآن داستان کی کتاب نہیں کہ داستان کو نقطہ بے نقطہ، جملہ بے جملہ بیان کے بیچ میں کھچ چکے، قرآن فقط عقل کو جوڑنا چاہتا ہے، بیچ میں سے ہٹا دیا۔ کیا ہوا جناب ابراہیم وہاں سے آئے، سب لوگ واپس آئے اور رو رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، میرے خداؤں کے ساتھ کیا ہو گیا، کس نے توڑا، ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اور سب کے بعد اب یہ نقطہ قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوا، اور بہت اہم نقطہ ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے اشارہ کر چکے ہیں، یہاں پر نہیں بیان ہوا، کہ جب وہ سب لوگ پلٹے تو پلٹنے کے بعد سب نے رونے فریاد کرنے کے بعد سب نے مل کے کہا کہ یہ کام اسی جوان کو ہو سکتا ہے جس کا نام ابراہیم، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس لیے اچھی بات نہیں کہ جناب ابراہیم کے لیے بادشاہ نمرود درست بنائی جائے گی، اب آپ کو پھینکا جائے گا نا، اس لیے نہیں، لیکن اس لیے نقطہ بہت اہم ہے کہ جناب ابراہیم کا موقف اتنا واضح تھا کہ سب جانتے تھے کہ یہ کام ابراہیم کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ یہ نہیں کہ گھال میں لو، کبھی ادھر ہو، کبھی ادھر ہو، کبھی ہم ہو، کبھی خیر ہو، یہ نا، واقع ہے، بالکل واضح جناب ابراہیم کا موقف، یہ نہیں کہ ابھی چھوڑو کچھ چھپ چھپ کے کرتے ہیں دیکھتے ہیں، نہیں، جناب ابراہیم نے اس طریقے سے اپنے قوم کو عقل کی دعوت دی تھی کہ سب کے لیے واضح ہو گیا تھا کہ اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو ابراہیم۔ لہٰذا سب نے یک صدا ایک آواز ہو کے سب نے کہا کہ چلو ابراہیم کے پاس، یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے، اور آئے اور آگے کیا کہا، دوڑتے ہوئے آئے. یوزفون قال اتعبدون، یہ اصلی آیت میں یہ پڑھنے والا تھا، چونکہ پوری داستان تو پڑھتے رہتے ہیں ہم، لیکن اصلی نقطہ یہاں پر ہے. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور یہ چھوٹی سی آیت ہزاروں سال سے ابھی تک سوال کر رہے انسانوں سے. آیت یہ ہے کہ افتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کی بندگی کرتے ہو جس کو تم نے خود ہی بنایا ہے؟ اصل سوال آج یہ، یہ ہزاروں سال سے سوال باقی ہے، اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا. جناب ابراہیم کے اس سوال کا جواب آج تک نہیں دیا گیا. اگر یہ ایک جواب صحیح طریقے سے دے دیا جائے تو پھر دین میں کوئی جنگ باقی نہیں رہ جائے گی، سب حقیقت کے بندے ہو جائیں گے، سب حق کے بندے ہو جائیں گے. ابراہیم کے سوال یہ تھا، کیا تم نے جس کو خود ہی بنایا ہے، وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، اسے چھوڑ کر تم اس کی بندگی کر رہے ہو کہ جس کو تم نے خود ہی بنایا ہے، خاک سے، مٹی سے، پتھر سے، حلوے سے، مٹھائیوں سے، درختوں سے، لکڑیوں سے، کس کس سے، سونے سے، چاندی سے، لیکن بنایا تو تم نے خود ہی، تو جس کو تم خود بنائے ہو اس کی بندگی. یہ ہے عقلی سوال. آپ قرآن بند کر دیں کہ یہ قرآن کی بات نہیں، عقل تو سوال پوچھتی ہے نا، عقل تو انسان سے تقاضا کرتی ہے کہ کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے خود بنایا ہے، جو کل نہیں تھا اور کل پھر توڑ بھی دو گے. یہ آج پوری بشریت سے سوال. یہ نہیں کہ دوسری قوموں سے کہہ رہے ہیں، ہم یہاں پہ کسی کا نہ مذاق اڑانے کے لیے بیٹھے ہیں نہ کسی کی توہین کرنے کے لیے. انسان کی عقل، انسان کا ایک درد ہے، پوری بشریت کا ایک درد ہے، اس درد کو جناب ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے حل کیا ایک سوال کر کے. کس سوال کا تم جواب دو، کس کی بندگی کر رہے ہو؟ وہ جس نے تم سب کو بنایا اس کی. پھر قرآن وہاں کے کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تم کو خلق کیا ہے، تمہارا رب ہے، تم کو بھی تمہارے پہلے والوں. ابراہیم آ کر کہتے ہیں تم کس کی کر رہے ہو؟ اور سب سے مسلمانوں سے آ کے پوچھے تم کس کی بندگی کر رہے ہو؟ اپنا ہی دین بنا کر اسی کی بندگی میں لگے ہوئے ہو. یعنی رسول اللہ کے دین کی بندگی کتنی ہے، اپنے دین کی بندگی کتنی ہے؟ یہ صرف غیروں سے سوال نہیں، سب سے سوال ہے. جناب ابراہیم کے سوال کو فقط ہزاروں سال پہلے ان مشرکوں کی طرف نہیں پلٹ لاؤ، جناب ابراہیم کے سوال کو فقط آج کے مشرکوں کی طرف نہیں لے جاؤ. جناب ابراہیم کے سوال سب کے لیے ہے کہ ہر وہ چیز جس کو تم نے خود بنایا ہے تم اس کی بندگی میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ خود بنایا ہے. اے مسلمان، اے شیعہ، اے اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن سمجھنے والا، تیری زندگی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کو تم نے خود بنا کر اسی کی بندگی کرنا شروع کر دیا ہے؟ اگر یہ کر رہا ہے تو ابراہیم آج بھی سوال کر رہے ہیں تم اس کی بندگی کیوں کرو جس کو خود بنایا ہے؟ تمہاری وہ رسمیں، تمہارا وہ دین، تمہارا وہ انداز، تمہارے وہ طریقے، جس کو بھی تم نے خود بنایا ہے وہ بندگی کے لائق نہیں ہے، کیونکہ تمہاری مخلوق ہے، تم اپنے مخلوق کی بندگی میں لگے ہو. تمہاری فکریں، تمہاری آئیڈیالوجی، تمہاری سوچ، تمہارا کلچر، تمہاری رسمیں، یہ سب جو تم نے خود بنائی ہے، رسمیں ہیں، بہت ہی عظیم الشان رسمیں ہیں. رسول اللہ نے آ کر رسمیں دکھائی ہیں، اہل بیت نے آ کر رسمیں بتائی ہیں، قرآن نے آ کر رسمیں ہمیں دی ہیں. ساری رسمیں، عبادت کی رسمیں، بندگی کی رسمیں، معاملات کی رسمیں، زندگی کی رسمیں، ازدواجی زندگی، ساری رسمیں ہمیں بتائی ہیں، عزاداری کی رسمیں، یہ ساری رسمیں ہمیں بنا کر دی گئی ہیں، معتبر رسمیں بنائی. پھر اس میں جب ہم خود بنانا شروع کر رہے تو ابراہیم آ کے تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے پیچھے لگے ہو جس کو تم نے خود بنایا ہے. اس مسئلے کو حل کر لے. اگر یہ ایک مسئلہ حل کر لے، اگر جناب ابراہیم کی اس ایک سوال کا جواب مل جائے تو صرف دوسروں کی نہیں ہماری بھی مشکل حل ہو جائے گی. برادران، یہ علماء جو اتنا چیختے ہیں، اتنی فریاد بلند کرتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں، ہم کیا یہاں بیٹھ کر جانیں کہ علماء کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ جو یہ حالات دیکھتے ہیں قوم کا، درد مند علماء،
اب ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں دیکھیں ان کا اصل علماء کی فہرست تو نہیں ہے لیکن ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے ان کا ایک اصلی سوال یہ سب کا کیونکہ اور کسی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے رسول اللہ کے ایک ہی سوال ہے کہ تم کیوں اس کو اس کی بندگی کرتے ہو اس کو کیوں پوجتے ہو جس کو تم نے خود بنایا ہے ہم یہاں کی زبان میں کہیں آج بھی یہی سوال ہے بس یہ اس پوری مجلس سے یہ کلمہ اٹھا کر لے جائے جو یہ عقل کا پورا خلاصہ ہے عقلانیت کے پورا خلاصہ ہے دین میں عقل کے استعمال کرنے کا پورا خلاصہ یہ ہے اَفَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ تم اپنے ہی بنا کر اس کے سجدے میں لگے ہوئے اور بڑھ بڑھ کر یہ بات پہلے عرض کی گئی کہ جو خدا نے بنا کے بھیجا ہے اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی آ کر پامال کرے کوئی آ کر تبدیل کرے کوئی آ کر تحریف کرے کوئی آ کر مذاق اڑائے کوئی آ کر توہین کرے کوئی فرق نہیں لیکن اگر ہمارے بنائے ہوئے کا کچھ ہو گیا تو جانے دے دیں گے سب کچھ کر دیں گے اے کاش کے ابراہیم کے اس سوال کے جواب مل جاتا یہ درد اے کاش کی آج کا ہندو آج کا بدھ آج کا کرسچن آج کا یہودی آج کا مسلمان سب کو کہہ رہے ہیں آج کا مومن آج کا شیعہ آج کا عزادار سب مل کر جناب ابراہیم کے اس ایک سوال کا جواب دے دیں کہ تم اپنے بنائے ہوئے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو وہ جو تمہیں بنا کے دیا گیا اس کو کیوں لے کے اپنی زندگی میں نہیں آتے اور عزیز و عزاداری کا سارا مقصد یہی ہے اصل حسین ابن علی کی قربانی کا مقصد یہی تھا کہ 50 سال میں جو کچھ بنایا گیا تھا اس سے امت مسلمہ کو نجات دینا چاہتے اور نجات دے کے کہاں لے جانا تھا وہ جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا چونکہ امت لگی ہوئی تھی اپنے بنائے ہوئے کی بندگی میں اپنے بنائے ہوئے کی بندگی کی جائے گی تبھی امت یزیدیت تک پہنچے گی اتنا آسان کام تو نہیں ہے کہ یزید حاکم بن جائے اور سب خاموش بیٹھے رہے اتنے سال تک اپنے بنائے ہوئے کی بندگی کی ہے کہ اب یزید جیسا بھی برا نہیں لگتا اللہ نے بنا کے دیا تھا اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھوں سے بنا کے دیا تھا رسول اللہ نے اٹھا اٹھا کر اعلان کیا دیکھو من کنت مولا فہذا علی المولا یہ علی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن تو اپنے بنائے ہوئے کے پیچھے پڑ گئے آج تک پڑے ہوئے ہیں اور جب تک اپنے بنائے ہوئے سے نجات نہیں پاؤ گے اللہ کا دین نہیں ملے اس وقت تک حسین ابن علی بھی نہیں ملے ہم سب جب تک اپنے بنائے ہوئے سے نکل نہیں پائیں گے تب تک نہ کربلا ملنے والی ہے نہ حسین ابن علی ملنے والی ہے یہ وہ کربلا تھی بس رضو شاید اگر تھوڑا زیادہ وقت ہوا تو معاف کیجیے یہ وہ کربلا تھی کہ جس کے لیے اس سے نجات دینے کے لیے اپنی بنائے ہوئے سے نجات دینے کے لیے حسین ابن علی نے یہ عظیم قربانیاں پیش کی اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کا اثر ہوگا اگر کربلا کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہو رہا ہے تو ہم خود رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں ورنہ کربلا کا اثر ہے آج میں نے دوپہر میں عرض کیا کربلا کا اثر ہے ابھی آج کی دنیا میں جا کر کے کتنا کربلا نے اثر دکھایا ہے کتنا تاریکیوں کو پیچھے کر دیا ہے وہ تاریکیاں جو بڑھتے بڑھتے نجف و کربلا تک آ گئی تھیں کربلا کو حسین ابن علی سے کربلا لینے والوں نے آ کر جنگ کر کے پیچھے کیا لڑائی ہوئی ہے جنگ ہوئی ہے تاریک ظلمات اور نور کی جنگ آج بڑی جنگ ہوئی ہے اور یہ جنگ جیتی جا رہی ہے الحمدللہ جیتی جا رہی ہے لیکن یہ شعور دینے کے لیے بہت باشعور لوگوں کی قربانی کی ضرورت ہے یہ بصیرت دینے کے لیے بہت ہی بابصیرت لوگوں کی قربانی کی ضرورت ہے 13 سال کے بچے میں اتنی بصیرت اتنا شعور یہ شہادت کی اتنی آرزو کس لیے ہے یہ خاندان کا مسئلہ نہیں ہے توہین نہیں کریں اہل بیت کی کہ آ کر خاندان کے لیے قربانی دے رہے ہیں نہ یہ معرفت کا مسئلہ ہے یہ بصیرت کا مسئلہ ہے
خاندان کے لیے ایسے جملے نہیں نکل سکتے، خاندان کے لیے ایسا انداز نہیں اپنایا جا سکتا۔ بہت انسان کرے کہ چلو ارے خاندان کی بات ہے، مرنی ہے کیا کریں، لیکن نگاہوں میں قیامت تک کے دین کی حفاظت تھی جس کے لیے 13 سال کے بچہ جہاں پر مر جانا شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ یہ وہ بصیرت تھی جو یہ جملے زبان سے جاری کرا رہی تھی، یہ وہ معرفت تھی جو صبح سے لے کر ظہر تک مسلسل حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے آگے کھڑے ہو جا رہے جناب قاسم اور دیکھ رہے ہیں، التجا بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عرض کیا پہلے، اہل بیت کا ادب بہت زیادہ تھا، ادب کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے تھے کچھ، کیا کہیں جا کر چچا سے، لیکن صرف بار بار اپنے آپ کو آ کر امام حسین السلام کے سامنے انہیں التجا بھری نگاہوں سے کھڑے، مولا میں آقا، چچا چچا میں کر جاؤں۔ بعض باتوں کو کہنے کے لیے زبان اتنی تاثیر نہیں رکھتی، پورے وجود سے کوئی کلام کیا جاتا ہے۔ جناب قاسم اپنے پورے وجود سے کلام کر رہے ہیں، صرف زبان سے نہیں، زبان کا مسئلہ اور تھا۔ ارے امام حسین علیہ السلام اپنی نگاہ کو ہٹا لیتے، ٹال لیں، کچھ جگہیں ایسی جہاں پہ ٹالنا پڑ رہا ہے حسین نے، چونکہ جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ تھے جو کوئی نہیں تھے۔ ایک جملے میں کہنا چاہوں، جناب قاسم وہ تھے جو کوئی نہیں تھا، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ علی اصغر تھے، کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کا یتیم ہے، اور یہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں، یتیموں کے ساتھ اہل بیت کا رویہ کیا ہوتا ہے یہ انہیں معلوم، یتیموں سے کتنا عشق کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ فقط رحم کیا جائے، یتیموں سے عشق کیا جاتا ہے، یتیموں سے محبت کی جاتی ہے، یتیموں سے دل تڑپتا ہے۔ اسی لیے سامنے علی اکبر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر جناب قاسم آ جاتے تو نگاہیں علی اکبر سے ہٹا لیتے ہیں، میرا بھیا کا یتیم آ گیا، اور یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے سیسو، یہ عشق کا مسئلہ ہے، یہ عاشقانہ انداز ہے۔ اور یہ رابطہ ایسا برقرار ہو گیا تھا کہ چچا تو جانتا ہی تھا کہ مجھے میرے بھتیجے سے کتنا عشق ہے، لیکن بھتیجا بھی جانتا تھا کہ میرا چچا مجھ سے کتنا عشق کرتا، یہ دونوں طرف کا رابطہ تھا۔ اسی لیے میدان کربلا میں یہ منظر صرف ایک بار نظر آیا، اور کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ چچا بھتیجے مل کر اتنا روئے، اتنا روئے، یہ معتبر مقاتل میں لکھا ہوا ہے، اتنا گریا کیا۔ اس عشق کو ہم نہیں سمجھ سکتے عزیزو، ان واقعات سے شاید تھوڑا اس مقام پر ہے نہیں، انسان ان بلندیوں تک تھوڑا پہنچے تو سمجھے کہ یتیم کے ساتھ ایک امام حسین جیسا انسان کیسی زندگی گزارے گا، درک نہیں کر سکتے۔ ان فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑا تو فضیلت ہوگی سمجھے، لیکن جناب قاسم جانتے ہیں چچا بھتیجے لگ گئے، سینے سے سینے لگا ہوا ہے، گلے میں گلا، ہاتھ ڈالے ہوئے رو رہے ہیں، اور سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، جدا بھی نہیں کر رہے، آخری بلاتا۔ جناب زینب دیکھ رہی ہیں، ام کلثوم دیکھ رہی ہیں، میرا بھیا بہت رو رہا ہے، پیاسا ہے۔ ایک وقت وہ آیا تھا 10 سال پہلے کہ امام حسین علیہ السلام کے جنازے میں کھڑے تھے، اور آہستہ آہستہ تیر نکال رہے تھے بھائی کے جنازے، تیر نکال رہے تھے۔ اس کے بعد آج حسین سینے سے لگا کر روتے جا رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ غش کی کیفیت تاری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ پھر امام نے جانے سے منع کر دیا، مقتل کے جملوں سے ایسا لگتا ہے۔ آخر میں رات میں کہہ چکے تھے کہ تمہارا نام ہے، دن میں بھی اس بات کے اشارے دے چکے تھے کہ ہاں شہید ہو گئے، لیکن کیوں میرے چچا اپنے چچا سے اتنی جلدی جانا چاہتے ہو؟ لیکن آخر میں جب جانے کی اجازت دے بھی دی، ماں سے رخصت ہو کے آ بھی چکے، اور آخر میں جاتے جاتے رو بھی چکے، تو لگتا ایسا ہے، پتہ نہیں شاید میں صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا، لیکن لگتا مقتل کے جملوں سے لگتا ایسا ہے یا آخر میں جاتے جاتے پھر امام نے روک دیا, اور جب آخر میں امام نے روکا تو اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ فلم یزل یقبل یدیہ ورجلیہ حتی اذن لہ. اب جناب قاسم سے کچھ بھی نہ بن پڑی تو امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر چومنا شروع کر دیا, اور ہاتھ کو چومتے چومتے قدموں پہ گر گئے, اور قدموں کو چومنے لگے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چچا جان اب میں نہیں چھوڑوں گا, اس وقت تک میں قدموں کو چومتا رہوں گا جب تک کہ مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہ مل جائے. حتی اذن لہ, یہاں تک کہ امام حسین نے اجازت دے دی. اب اجازت مل گئی, چلے گئے, لیکن اتنا خوش ہوئے ہیں عرض کے دوپہر میں چہرہ نکھر گیا, چہرہ چمکنے لگا, چہرہ چاند کی طرح چمکنے, اس طرح چمک رہا تھا کہ اس چاند کی روشنی کو دشمن بھی ادھر محسوس کر رہا تھا. وہ جب بھی تھوڑی دیر پہلے مرجھائے مرجھائے تھے, بار بار آ کے حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, التجا کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, جیسے ہی جب امام نے اجازت دی اب چہرہ نکلنے لگا, اب مسکرانے لگے, چہرے پہ رونق آ گئی, تیزی سے چاہتے تھے آگے بڑھے, دیکھا جوتے میں تسمے بدھے ہوئے نہیں ہیں, جلدی سے باندھنا چاہا لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ دونوں جوتوں کے تسمے باندھے. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اتنی جلدی سے آگے بڑھے کہ جوتوں کے تسمے بھی نہیں باندھے نہ لیں گے, اور مجھے یاد ہے کہ بائیں پیر کا تسمہ کھلا ہوا تھا, یہ شوق شہادت تھا, اور اسی عالم میں گھوڑے پہ سوار کرایا گیا, کمسن تھے, رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے, اسی طرح بغیر رکاب کے آگے بڑھے, اور جب آگے بڑھے تو جب بھی کوئی اور جاتا تھا مقتل میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھا تھا, لیکن عجب شوق شہادت تھا, بس مقتل کی طرف دیکھ رہے تھے, ادھر پیچھے خیمے سے ماں بھی دیکھ رہی تھی, ادھر حسین بن علی بھی دیکھ رہے, اے میرے لال, اے میرے بھتیجے, اے میرے بھیا کی نشانی, اے میرے بھیا کی تصویر, پیچھے مڑ کے تو دیکھو. لیکن جناب قاسم ہے جو بڑھتے جا رہے ہیں مقتل کی طرف, اور وہ دشمن کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں, دشمن حیرت میں پڑا ہوا ہے, کہہ رہا ایسا لگا ہے کہ جیسے خیمے سے ایک چاند کا ٹکڑا نکل کر چلا آ رہا ہے, جو دشمن کی نگاہوں میں چاند کا ٹکڑا تھا وہ ماں کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا, وہ حسین ابن علی کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا. لیکن یہ پھول سا بچہ جا کر ہزاروں کے لشکر میں کھوتا چلا گیا, اور حسین کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں میرا بھتیجا کہاں جا رہا ہے, کچھ تو دکھائی پڑے, چہرہ نہیں دکھائی پڑ رہا تو کچھ تو دکھائی پڑے. حسین کی نگاہیں تعاقب کر رہی ہیں جناب قاسم کا, اور دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ دیکھا کہ گھوڑے سے زمین پر گرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب یہاں بھی مقتل ہی معتبر مقاتل کہتے ہیں کہ کسی بھی لاش پر اتنی تیزی سے حسین ابن علی نہیں گئے جتنی تیزی سے جناب قاسم کے لاشوں میں پہنچے. یہ وہی عشق تھا, یہ وہی چچا بھتیجے کے عشق تھا, اتنی تیزی سے کسی بھی لاش پہ نہیں ہے, شیر کی طریقے سے دوڑے حسین ابن علی, اور جا کر وہ ظالم سروتل میں جدائی کرنا چاہتا اس پہ حملہ کیا, اس نے مدد کے لیے بلایا, گھوڑے دوڑنے لگے, چاروں طرف گھوڑے دوڑنے لگے, گھوڑوں کے دوڑنے کے درمیان میں چچا بھتیجے کے قریب نہیں پہنچ پا رہا ہے, اور ادھر بھتیجا آواز دے رہا ہے کبھی کہہ رہا ہے یا اماں, اے میری ماں, اے میری ماں, کبھی کہہ رہے یا اماں, اے میرے چچا, اے میرے چچا. جب تھوڑی دیر بعد جناب قاسم کے سرحانے پہنچے تو لاشا اتنے زخموں کے درمیان میں چچا سے دیکھا نہیں جا رہا ہے, آواز دی عزیز علیہ, اے میرے لال مجھ پر بہت سخت ہے. یہ ایک مرحلہ ہے, پورے میدان کربلا میں جملہ حسین نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا, میرے اوپر سخت ہے, نہ بیٹے کی لاش پر, نہ چھ مہینے کے بچے کی لاش پر, نہ اپنے سپہ سالار کی لاش پر, لیکن جب جناب قاسم کی لاش پر آئے تو آ کہتے ہیں میرے لال مجھ پر بہت سخت ہے کہ تو مجھے بلاتا رہا لیکن میں تیری مدد کو نہ آیا, اور اب جو آیا تو تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر بھتیجے کا لاشا اٹھا رہے ہیں, سینے سے سینہ لگا کر چلے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے دونوں کے سینے سینے سے لگے تھے, لیکن دونوں کے ہاتھ بھی ایک دوسرے کی گردن میں تھے, لیکن اب حسین ابن علی نے ہاتھ تو ڈالا ہے
لیکن بھتیجے کا ہاتھ زمین میں اس طرح لٹکا ہے کہ حسین سوچ رہے ہیں کہ اس بچے کو ماں کے سامنے کیسے لے جایا جائے, اس بچے کو مقتل میں لے جا کر. اے علی اکبر خیال, انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحق محمد وعترته الطاهرين. پروردگار ہمارے اس مقدس اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمارے اس عمل کو عبادت کا درجہ عطا فرما. پروردگار ہماری کوتاہیوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر طور پر دین کو سمجھنے اور دین پر غور و فکر کرنے اور اہل بیت کے عاقلانہ ترین دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر عزائے حسین ابن علی بربا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جو مومنین جہاں بھی پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اسیروں کو, دنیا بھر کے اسیروں کو, آج داعش کے چنگل میں گرفتار اسیروں کو, اسرائیل میں موجود اسیروں کو, دیگر سرزمینوں کے اسیروں کو آزادی عطا فرما. پروردگار اس ظلم سے عالم اسلام کو نجات دے. یمن کی سرزمین, عراق کی سرزمین, سیریا کی سرزمین, فلسطین کی سرزمین, اس سالوں سالوں سے یہ منظر دیکھنا سخت ہے. اے میرے اللہ, مظلوم کربلا کے صدقے میں ان ظالموں کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. اور علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اور ہمیں امام کے سچے ناصر ہوں.